اب اس تمام تحقیقات سے انجیل کی دعا اور قرآن کی دعا میں فرق ظاہر ہو گیا کہ انجیل تو خدا کی بادشاہت آنے کا ایک وعدہ کرتی ہے، مگر قرآن بتلاتا ہے کہ خدا کی بادشاہت تم میں موجود ہے، نہ صرف موجود بلکہ عملی طور پر تم پر فیض بھی جاری ہے۔ فرض انجیل میں تو صرف ایک وعدہ ہی ہے، مگر قرآن نہ محض وعدہ بلکہ قائم شدہ بادشاہت اور اس کے فیوض کو دکھلا رہا ہے۔ اب قرآن کی فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ وہ اس خدا کو پیش کرتا ہے جو اس کی زندگی دنیا میں راست بازوں کا منجی اور آرام دہ ہے، اور کوئی نفس اس کے فیض سے خالی نہیں، بلکہ ہر ایک نفس پر حسب اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت کا فیض جاری ہے۔ مگر انجیل اس خدا کو پیش کرتی ہے جو ابھی اس کی بادشاہت دنیا میں نہیں آئی، صرف وعدہ ہے۔ اب سوچ لو کہ عقل کس کو قابل پیروی سمجھتی ہے۔ حافظ شیرازی نے سچ کہا ہے،
مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد۔
اور انجیلوں میں حلیموں، غریبوں، مسکینوں کی تعریف کی گئی ہے، اور نیز ان کی تعریف جو ستائے جاتے ہیں اور مقابلہ نہیں کرتے، مگر قرآن صرف یہی نہیں کہتا کہ تم ہر وقت مسکین بنے رہو اور شر کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ کہتا ہے کہ حلم اور مسکینی اور غربت اور ترک مقابلہ اچھا ہے، مگر اگر بے محل استعمال کیا جائے تو برا ہے۔ بس تم محل اور موقع کو دیکھ کر ہر ایک نیکی کرو، کیونکہ وہ نیکی بدی ہے جو محل اور موقع کے برخلاف ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ مہ کس قدر عمدہ اور ضروری چیز ہے، لیکن اگر وہ بے موقع ہو تو وہی تباہی کا موجب ہو جاتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ایک ہی سرد غذا یا گرم غذا کی مداومت سے تمہاری صحت قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ صحت تبھی قائم رہے گی کہ جب موقع اور محل کے موافق تمہارے کھانے اور پینے کی چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہے۔ پس درستی اور نرمی اور عفو اور انتقام اور دعا اور بد دعا اور دوسرے اخلاق میں جو تمہارے لیے مصلحت وقت ہے، وہ بھی اسی تبدیلی کو چاہتی ہے۔ اعلیٰ درجہ کے حلیم اور خلیق بنو، لیکن نہ بے محل اور بے موقع، اور ساتھ اس کے یہ بھی یاد رکھو کہ حقیقی اخلاق فاضلہ جن کے ساتھ نفسانی اغراض کی کوئی زہریلی آمیزش نہیں، وہ اوپر سے بذریعہ روح القدس آتے ہیں۔ تو تم ان اخلاق فاضلہ کو محض اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم کو اوپر سے وہ اخلاق عنایت نہ کیے جائیں، اور ہر ایک جو آسمانی فیض سے بذریعہ روح القدس اخلاق کا حصہ نہیں پاتا، وہ اخلاق کے دعوے میں جھوٹا ہے، اور اس کے پانی کے نیچے بہت سا کیچڑ ہے اور بہت سا گوبر ہے جو نفسانی جوشوں کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ تو تم خدا سے ہر وقت قوت مانگو جو اس کیچڑ اور اس گوبر سے تم نجات پاؤ، اور روح القدس تم میں سچی طہارت اور لطافت پیدا کرے۔ یاد رکھو کہ سچے اور پاک اخلاق راست بازوں کا موجزہ ہے، جن میں کوئی غیر شریک نہیں، کیونکہ وہ جو خدا میں محو نہیں ہوتے وہ اوپر سے قوت نہیں پاتے، اس لیے ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پاک اخلاق حاصل کر سکے۔ تو تم اپنے خدا سے صاف ربط پیدا کرو۔ ٹھٹھا، ہنسی، کینہ وری، گندا زبانی، لالچ، جھوٹ، بدکاری، بد نظری، بد خیالی، دنیا پرستی، تکبر، غرور، خود پسندی، شرارت، کج بحثی، سب چھوڑ دو، پھر یہ سب کچھ تمہیں آسمان سے ملے گا۔ جب تک وہ طاقت بالا جو تمہیں اوپر کی طرف کھینچ کر لے جائے تمہارے شامل حال نہ ہو، اور روح القدس جو زندگی بخشتا ہے تم میں داخل نہ ہو، تب تک تم بہت ہی کمزور اور تاریکی میں پڑے ہوئے ہو، بلکہ ایک مردہ ہو جس میں جان نہیں۔ اس حالت میں نہ تو تم کسی مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ اقبال اور دولت مندی کی حالت میں کبر اور غرور سے بچ سکتے ہو، اور ہر ایک پہلو سے تم شیطان اور نفس کے مغلوب ہو۔ سو تمہارا علاج تو در حقیقت ایک ہی ہے کہ روح القدس جو خاص خدا کے ہاتھ سے اترتی ہے تمہارا منہ نیکی اور راست بازی کی طرف پھیر دے۔ تم اب نہ اس سما بنو، نہ اب نہ الرز اور روشنی کے وارث بنو، نہ تاریکی کے عاشق، تا تم شیطان کی گزرگاہوں سے امن میں آ جاؤ، کیونکہ شیطان کو ہمیشہ رات سے غرض ہے، دن سے کچھ غرض نہیں، کیونکہ وہ پرانا چور ہے جو تاریکی میں قدم رکھتا ہے۔ سورۃ فاتحہ نری تعلیم ہی نہیں بلکہ اس میں ایک بڑی پیش گوئی بھی ہے، اور وہ یہ کہ خدا نے اپنی چاروں صفات، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت، یوم الدین یعنی اقتدار جزا و سزا کا ذکر کر کے اور اپنی عام قدرت کا اظہار فرما کر پھر اس کے بعد کی آیتوں میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ خدایا ایسا کر کہ گزشتہ راست باز نبیوں رسولوں کے ہم وارث ٹھہرائے جائیں، ان کی راہ ہم پر کھولی جائے، ان کی نعمتیں ہم کو دی جائیں۔ خدایا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اس قوم میں سے ہو جائیں جن پر دنیا میں ہی تیرا عذاب نازل ہوا، یعنی یہود، جو حضرت عیسیٰ مسیح کے وقت میں تھی، جو طاعون سے ہلاک کی گئی۔ خدایا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اس قوم میں سے ہو جائیں جن کے شامل حال تیری رہنمائی نہ ہوئی اور وہ گمراہ ہو گئی، یعنی نصارہ۔ اس دعا میں یہ پیشگوئی مخفی ہے کہ بعض مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے صدق و صفا کی وجہ سے پہلے نبیوں کے وارث ہو جائیں گے اور نبوت اور رسالت کی نعمتیں پائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ یہودی صفت ہو جائیں گے جن پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ عیسائیت کا جامع پہن لیں گے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں یہ سنت مستمرہ ہے کہ جب ایک قوم کو ایک کام سے منع کیا جاتا ہے تو ضرور بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے علم میں اس کام کے مرتکب ہونے والے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکی اور سعادت کا حصہ لیتے ہیں۔ ابتدائے دنیا سے اخیر تک جس قدر خدا نے کتابیں بھیجی، ان تمام کتابوں میں خدا تعالیٰ کی یہ قدیم سنت ہے کہ جب وہ ایک قوم کو ایک کام سے منع کرتا ہے، یہ ایک کام کی رغبت دیتا ہے، تو اس کے علم میں یہ مقدر ہوتا ہے کہ بعض اس کام کو کریں گے اور بعض نہیں۔ بس یہ صورت پیش گوئی کر رہی ہے کہ کوئی فرد اس امت میں سے کامل طور پر نبیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا، تا وہ پیش گوئی جو آیت صراط الذین انعمت علیہم سے مستنبط ہوتی ہے وہ اکمل اور اتم طور پر پوری ہو جائے، اور کوئی گروہ ان میں سے ان یہودیوں کے رنگ میں ظاہر ہوگا جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت کی تھی اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے تھے، تا وہ پیش گوئی جو آیت غیر المغضوب علیہم سے مستنبط ہوتی ہے ظہور پذیر ہو، اور کوئی گروہ ان میں سے عیسائیوں کے رنگ میں ہو جائے گا، عیسائی بن جائے گا، جو خدا کی رہنمائی سے بوجہ اپنی شراب خاری اور عباحت اور فسق و فجور کے بے نصیب ہو گئے، تا وہ پیش گوئی جو آیت وللضالین سے مترشح ہوتی ہے ظاہر ہو جائے۔ اور چونکہ یہ بات مسلمانوں کے عقیدہ میں داخل ہے کہ آخری زمانہ میں ہزارہا مسلمان کہلانے والے یہودی صفت ہو جائیں گے، اور قرآن شریف کے کئی ایک مقامات میں بھی یہ پیش گوئی موجود ہے، اور سدا مسلمانوں کا عیسائی ہو جانا یا عیسائیوں کسی بے قید اور آزاد زندگی اختیار کرنا خود مشہود اور محسوس ہو رہا ہے، بلکہ بہت سے لوگ مسلمان کہلانے والے ایسے ہیں کہ وہ عیسائیوں کی طرز معاشرت پسند کرتے ہیں اور مسلمان کہلا کر نماز روزہ اور حلال اور حرام کے احکام کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں فرقے یہودی صفت اور عیسائی صفت اس ملک میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ دو پیش گوئیاں سورت فاتحہ کی تو تم پوری ہوتی دیکھ چکے ہو اور بچشم خود مشاہدہ کر چکے ہو کہ کس قدر مسلمان یہودی صفت اور کس قدر عیسائیوں کے لباس میں ہیں، تو اب تیسری پیش گوئی خود ماننے کے لائق ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں نے یہودی عیسائی بننے سے یہود نصارہ کی بدی کا حصہ لیا، ایسا ہی ان کا حق تھا کہ بعض افراد ان کے ان مقدس لوگوں کے مرتبہ اور مقام سے بھی حصہ لیں جو بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ پر بدظنی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی بدی کا تو حصے دار ٹھہرا دیا ہے، یہاں تک کہ ان کا نام یہود بھی رکھ دیا مگر ان کے رسولوں اور نبیوں کے مراتب میں سے اس امت کو کوئی حصہ نہ دیا۔ پھر یہ امت خیر العموم کس وجہ سے ہوئی؟ بلکہ شر العموم ہوئی کہ ہر ایک نمونہ شر کا ان کو ملا مگر نیکی کا نمونہ نہ ملا۔ کیا ضرور نہیں کہ اس امت میں بھی کوئی نبیوں اور رسولوں کے رنگ میں نظر آوے جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا وارث اور ان کا ذل ہو؟ کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس امت میں اس زمانہ میں ہزارہا یہودی صفت لوگ تو پیدا کرے اور ہزارہا عیسائی مذہب میں داخل کرے مگر ایک شخص بھی ایسا ظاہر نہ کرے جو انبیاء گزشتہ کا وارث ہو اور ان کی نعمت پانے والا ہو۔ تا پیش گوئی جو آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے مستنبط ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہی پوری ہو جائے جیسا کہ یہودی اور عیسائی ہونے کی پیش گوئی پوری ہو گئی، اور جس حالت میں اس امت کو ہزارہا برے نام دیے گئے ہیں اور قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہود ہو جانا بھی ان کے نصیب میں ہے، تو اس صورت میں خدا کے فضل کا خود یہ مقتضا ہونا چاہیے تھا کہ جیسے گزشتہ نصارہ سے انہوں نے بری چیزیں لیں، اسی طرح وہ نیک چیز کے بھی وارث ہوں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے سورت فاتحہ میں آیت اہدنا الصراط المستقیم میں بشارت دی کہ اس امت کے بعض افراد انبیاء گزشتہ کی نعمت بھی پائیں گے، نہ یہ کہ نیرے یہودی بنے یا عیسائی بنے اور ان قوموں کی بدی تو لے لیں مگر نیکی نہ لے سکے۔ اسی کی طرف سورت تحریم میں بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض افراد امت کی نسبت فرمایا ہے کہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے جس نے پارسائی اختیار کی، تب اس کے رحم میں عیسیٰ کی روح پھونکی گئی اور عیسیٰ اس سے پیدا ہوا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں ایک شخص ہوگا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا، پھر اس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جاوے گی، تب مریم میں سے عیسیٰ نکل آئے گا، یعنی وہ مریمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ گویا مریم ہونے کی صفت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا، اور اس طرح پر وہ ابن مریم کہلائے گا، جیسا کہ ابراہیم احمدیہ میں اول میرا نام مریم رکھا گیا، اور اسی کی طرف اشارہ ہے الہام صفحہ 241 میں، اور وہ یہ ہے کہ انا لکا حذا، یعنی اے مریم تو نے یہ نعمت کہاں سے پائی، اور اسی کی طرف اشارہ ہے صفحہ 226 میں، یعنی اس الہام میں
کہ حضی علیکہ بے جزن نخلت،
یعنی اے مریم کھجور کی طرح کو ہلا۔
اور پھر اس کے بعد 496 ابراہیم احمدیہ میں یہ الہام ہے یا مریم اسکن انتا و زوجکل جنتا نفخت فیکا من لدنی روح الصدق،
یعنی اے مریم تم آ اپنے دوستوں کے بہشت میں داخل ہو، میں نے تجھ میں اپنے پاس سے صدق کی روح پھونک دی۔ خدا نے اس آیت میں میرا نام روح الصدق رکھا، یہاں نشان دے کر حاشیے میں ناشر کا نوٹ ہے کہ یہاں آیت سے مراد الہام ہے، جیسا کہ اس سے چند سطریں پہلے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے الہام قرار دیا ہے۔ خدا نے اس آیت میں میرا نام روح صدق رکھا، یہ اس آیت کے مقابل پر ہے کہ نفخنا فیہ من روحنا، پس اس جگہ گویا استعارہ کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کی روح جا پڑی جس کا نام روح صدق ہے۔ پھر سب کے آخر صفحہ 556 ابراہیم احمدیہ میں وہ عیسیٰ جو مریم کے پیٹ میں تھا اس کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ الہام ہوا، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ و جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اس جگہ میرا نام عیسیٰ رکھا گیا، اور اس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا جس کے روح کا نفخ صفحہ 496 میں ظاہر کیا گیا تھا۔ پس اس لحاظ سے میں عیسیٰ بن مریم کہلایا، کیونکہ میری عیسوی حیثیت مریمی حیثیت سے خدا کے نفخ سے پیدا ہوئی۔ دیکھو صفحہ 496 اور صفحہ 556 ابراہیم احمدیہ، اور اسی واقعہ کو سورۃ تحریم میں بطور پیشگوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرد اس امت کا مریم بنایا جائے گا، اور پھر بعد اس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گی، پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا، اور اس طرح پر وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔ یہ وہ خبر محمدی ابن مریم کے بارے میں ہے جو قرآن شریف یعنی سورۃ تحریم میں اس زمانہ سے 1300 پہلے بیان کی گئی ہے، اور پھر براہین احمدیہ میں سورۃ تحریم کی ان آیات کی خدا تعالیٰ نے خود تفسیر فرما دی ہے۔ قرآن شریف موجود ہے، ایک طرف قرآن شریف کو رکھو اور ایک طرف براہین احمدیہ کو، اور پھر انصاف اور عقل اور تقوی سے سوچو کہ وہ پیشگوئی جو سورۃ تحریم میں تھی، یعنی یہ کہ اس امت میں بھی کوئی فرد مریم کہلائے گا اور پھر مریم سے عیسیٰ بنایا جائے گا، گویا اس میں سے پیدا ہوگا، وہ کس رنگ میں ابراہیم احمدیہ کے الہامات سے پوری ہوئی؟ کیا یہ انسان کی قدرت ہے؟ کیا یہ میرے اختیار میں تھا؟ اور کیا میں اس وقت موجود تھا جبکہ قرآن شریف نازل ہو رہا تھا؟ کیا میں عرض کرتا کہ مجھے ابن مریم بنانے کے لیے کوئی آیت اتاری جائے، اور اس اعتراض سے مجھے سبکدوش کیا جائے کہ تمہیں کیوں ابن مریم کہا جائے؟ اور کیا آج سے 20-22 برس پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، میری طرف سے یہ منصوبہ ہو سکتا تھا کہ میں اپنی طرف سے الہام تراش کر اول اپنا نام مریم رکھتا اور پھر آگے چل کر افتراء کے طور پر یہ الہام بناتا کہ پہلے زمانہ کی مریم کی طرح مجھ میں بھی عیسیٰ کی روح پھونکی گئی، اور پھر آخر کار صفحہ 556 ابراہیم احمدیہ میں یہ لکھ دیتا کہ اب میں مریم سے عیسیٰ بن گیا۔ اے عزیزوں، غور کرو اور خدا سے ڈرو، ہرگز یہ انسان کا فعل نہیں، یہ باریک اور دقیق حکمتیں انسان کے فہم اور قیاس سے بالا تر ہیں۔ اگر براہین احمدیہ کی تالیف کے وقت جس پر ایک زمانہ گزر گیا مجھے اس منصوبہ کا خیال ہوتا، تو میں اسی براہین احمدیہ میں یہ کیوں لکھتا کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم آسمان سے دوبارہ آئے گا؟ تو چونکہ خدا جانتا تھا کہ اس نقطہ پر علم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی، اس لیے گو اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے، 2 تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 گزر گئے، تو جیسا کہ ابراہیم احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد، جو 10 سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر ابراہیم احمدیہ کے حصہ 4 صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر خفی کی مجھے خبر نہ دی، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی جو اس راز پر مشتمل تھی میرے پر نازل ہوئی اور براہین میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی، اسی واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا، تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو۔ وہ لکھنا جو الہامی نہ تھا محض رسمی تھا، مخالفوں کے لیے قابل استناد نہیں، کیونکہ مجھے خود بخود غیب کا دعویٰ نہیں، جب تک کہ خود خدا تعالیٰ مجھے نہ سمجھاوے تو اس وقت تک حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ براہین احمدیہ کے بعض الہامی اسرار میری سمجھ میں نہ آتے، مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے، تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعویٰ مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی دعویٰ ہے جو براہین احمدیہ میں بار بار بتصریح لکھا گیا ہے۔